أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر الله أكبر سميع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سميع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سميع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير برحمتك
انشاءاللہ بقیہ نماز کے بعد ذکر کی مجلس ہوگی اور اس کے بعد حضرت انشاءاللہ بیان فرمائیں گے تو جن حضرات کو حضرت کی طرف سے ذکر زہری کی اجازت ہے تو وہ ذکر کریں گے باقی جو حضرات ہیں تو پھر وہ حضرت تیسرا کلمہ ہے درود شریف اور استغفار کی ایک ایک تسبیح کر لے تھوڑے سے اور ساتھی تھوڑے سے قریب آ جائے تاکہ جو اس طرف ہے وہ بھی سنتوں کے بعد قریب قریب آ سکے جزاک اللہ
لا الہ الا اللہ کے ذکر جہری کی اجازت ہے تو وہ کریں, ورنہ تیسرا کلمہ درود شریف اور استغفر اللہ کی ایک ایک تسبیح پڑھ.
صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم. محترم علماء کرام, دوست احباب, بزرگان دین, اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم, بہت بڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں محض اپنی محبت کی نسبت پر یہاں جمع فرمایا. اللہ تعالیٰ کی محبت, اللہ سے تعلق, اس نسبت پر یہاں ہمیں جمع فرمایا, ہم جمع ہوئے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے آپ حضرات جانتے ہیں. فضائل ذکر میں اس کو بیان کیا گیا ہے, مشکات شریف میں بھی حدیث ہیں. اسی طرح جو کتاب میں نے گزشتہ مجلس میں بھی پڑھ کر سنائی تھی, ذکر جہری و اجتماعی, مفتی رضاء الحق صاحب جو دارالعلوم زکریہ میں شیخ الحدیث ہیں, انہوں نے اس کو جمع فرمایا ہے. اس میں بھی یہ حدیث شریف ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بعض قوموں کو اس طرح اٹھائیں گے کہ ان کے چہرے منور ہوں گے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو, اقوامن کا لفظ آتا ہے, اس طرح اٹھائیں گے کہ ان کے چہرے منور ہوں گے, نورانی, اور موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے, موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے. جس پر انبیاء اور شہدا بھی رشک کریں گے. یہ ان کی ایک خصوصیت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ نبیوں سے بڑھ جائیں گے, یہ تو ایک جزی خصوصیت ہے. تو انبیاء اور شہدا بھی رشک کریں گے, تو مجمع میں سے ایک دیہاتی نے پوچھا کہ ان کی صفت ہم سے بیان کیجئے کہ وہ کون ہے. سمجھے یہ بات, یہ کون لوگ ہوں گے خوش قسمت. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا مفہوم یہ ہے, یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو اللہ کی محبت میں, جو اللہ کی محبت میں مختلف جگہوں سے اور مختلف خاندانوں سے جمع ہو کر کے اللہ کا ذکر کریں گے. جو اللہ کی محبت میں فقط,
مختلف جگہوں سے، مختلف خاندانوں سے آ کر کے جمع ہو کر کے اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے، تو یہ وہ لوگ ہوں گے۔ تو میرے دوستو، یہ حدیث شریف سے ثابت ہیں، جی ذکر کے لیے اجتماع، جی اللہ کا نام دنیا میں بلند ہو اس کے لیے جمع ہونا، اس کی نسبت پر یہ اللہ کے یہاں بہت قیمتی ہیں۔ جو بھی اللہ کا نام دنیا میں بلند کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، اللہ کا دین دنیا میں عام ہو جائے اس کے لیے اخلاص سے محنت کرتا ہے، تو اللہ کے یہاں اس کی قدر ہے۔ تو ان سارے کاموں کی بنیاد جو ہیں قرآن و حدیث پر ہے، خواب پر نہیں ہے۔ خواب تو ایک بشارت ہوتی ہے۔ قرآن شریف میں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، الذین آمنوا وکانوا یتقون، لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ۔ کہ ان کے لیے بشارت ہوتی ہے دنیا میں اور آخرت میں تو ہے، تو بشارت کیا ہے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اچھے خواب، سمجھے، خواب یہ بھی بشارت ہوتی ہے۔ چنانچہ ترغیب کے لیے میں سناتا ہوں کہ ہمارے دوستوں نے اس کے لیے محنت کی، فکر کیا کہ احباب کو جمع کرنا چاہیے۔ تو یہ گزشتہ جمعہ کو، یہ پرسوں میں جمعہ کے بعد، جمعہ کی نماز کے بعد کھا کر کے تھوڑی دیر آرام کے لیے سویا تھا، اسے قیلولہ جس کو کہتے ہیں، تو میں نے دیکھا خواب کے اندر کہ بہت بڑا مجمع ہے علماء کا، جس میں بڑے بڑے علماء ہیں، اور خاص طور پر مجھے یاد رہا مولانا اسلام الحق صاحب، شیخ الحدیث دارالعلوم بری کے، دارالعلوم بری کے شیخ الحدیث مولانا اسلام الحق صاحب مجھے یاد رہا اچھی طرح۔ پھر میں نے ان سے درخواست کی کہ بھائی بیان فرمائیں، آپ علماء کا مجمع ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ بیان کریں۔ میں نے پھر اصرار کیا تو وہ بیٹھ گئے بیان کے لیے۔ تھوڑی دیر انہوں نے بیان کیا اور اس کے بعد نیچے اتر گئے، کہا کہ نہیں آپ بیان کریں۔ اس کے بعد میرے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے، جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں۔ مجھے شرم آئی تو میں نے اصرار سے پھر ان کو جو ہے مخصوص جگہ جو تھی علماء کے لیے اس پر بٹھایا ان کو، ورنہ پہلے وہ وہاں بیٹھ گئے۔ تو یہ بشارت ہے علماء کا مجمع، اس میں شیخ الحدیث صاحب آپ کو معلوم ہے، دارالعلوم بری کے مولانا اسلام الحق صاحب، کہ جن کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا تھا اور نماز کے اندر ہوا تھا، حکم معلوم ہے، رمضان کا مہینہ وہاں گزارا تھا اور اس کے بعد آنے کی تیاری تھی، اسی رات میں مصلی پر ان کا انتقال ہوا تھا اور پھر جنت البقیع میں یہ دفن ہوئے تھے۔ تو نام اسلام الحق، تو کبھی نام سے تعبیر لی جاتی ہے، مشکات میں ہے تعبیر میں، تو اسلام الحق یعنی اسلام کے نام پر حق اجتماع، انشاءاللہ کہ جس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد آج میں نے دیکھا پھر خواب میں، فجر کے وقت شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب جون پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو دیکھا آج میں نے ان سے، وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ سہارنپور ہو کے آئے تم؟ جی ہاں، میں نے کہا میں سہارنپور ہو کر آیا ہوں۔ کہا وہاں کون ملا آپ کو؟ تو میں نے کہا کہ مولانا ابراہیم صاحب پانڈور ملے مجھے, اور ہمارے گاؤں کے ایک تھے مولانا موسیٰ حاجی صاحب کر کے, بہت نیک طبیعت شریف جید حافظ, روزانہ کا جن کا معمول تھا 3 پارے قرآن شریف پڑھنے کا نمازوں میں, وہ ملے سمجھے. تو یہ بھی ہمارے لیے بشارت ہے کہ یہ بھی شیخ الحدیث وہ بھی شیخ الحدیث. یہ تو انہوں نے خاص طور پر یہ کیوں پوچھا کہ سہارنپور ہو کر آئے؟ تو میرا ذہن اس طرف گیا کہ پہلے ہماری خانقاہ میں حاضری ہوئی تھی سہارنپور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ, اس لیے کہ پہلے میرے بیعت کا تعلق تھا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے, اور الحمدللہ وہاں پورا مہینہ گزارنے کا بھی شرف حاصل ہوا ہے. وہاں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں یہ حالت تھی رمضان میں اعتکاف میں کہ پوری ایک صف پہلی شیخ الحدیثوں کی ہوتی تھی, یعنی پوری دنیا کے جتنے شیخ الحدیث ہیں ان کو جگہ ملتی تھی پہلی صف میں اعتکاف. ہم نے خود دیکھا تھا مولانا یونس صاحب وغیرہ کو وہاں, اور پھر جو ہیں جماعت خانے میں ہم جیسوں کو جگہ نہیں ملتی تھی, وہ تو پورا جماعت خانہ علماء سے بھرا ہوا ہوتا تھا. دار جدید کی جو مسجد ہے وہاں سہارنپور مظاہر العلوم میں, جنہوں نے دیکھا ہے تو وہ پورا جماعت خانہ جو ہیں وہ تو علماء سے بھرا ہوا ہوتا تھا, اور ہم جو کو ہم جیسوں کو تو پیچھے جگہ ملتی تھی. سمجھائی بات. روزانہ 3 بارے تراویح ہوتی تھی جی, روزانہ. پہلے عشرے میں مولانا سلمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اب تو ہو گئے, وہ پڑھاتے تھے اکیلے 3 پارا. ماشاء اللہ اتنا یاد ہوتا تھا کہ یعنی کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کا حجرہ داہنی طرف ہوتا تھا اعتکاف, تو 3 بارے اکیلے وہ پڑھتے تھے پہلے عشرے میں. اس کے بعد دوسرے عشرے میں مولانا خالد صاحب پڑھاتے تھے اکیلے, وہ بھی 3 بارے. اتنا قرآن شریف ان لوگوں کو یاد تھا. اور پھر تیسرے عشرے میں پھر جو ہیں پھر مولانا سلمان صاحب پڑھاتے تھے. تو رمضان میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں 3 قرآن شریف ختم ہوتے تھے نماز میں, یعنی تراویح کے میں 1.5-2 گھنٹے میں نماز تراویح سب ہو جاتا تھا جی. اور اتنے انوارات, اللہ اکبر, مجھ جیسے کمزور کو, یعنی مجھ جیسے ناپاک آدمی کو بھی تراویح میں وہ انوارات محسوس ہوتے تھے. یہ اہل اللہ کی صحبت کا اثر. تو غالباً مولانا یونس صاحب نے جو پوچھا کہ آپ سہارنپور ہو کر آئے, سمجھائی بات, یعنی ان بزرگوں سے آپ کا تعلق ہے آپ جو یہ خانقاہ جلا رہے ہیں, تو سمجھے. تو الحمدللہ جی پہلے ہمارا بیت کا تعلق جو ہے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے تھا, پھر اس کے بعد جو ہے حضرت کے وصال کے بعد جو ہے میں نے رجوع کیا اپنی اصلاح کے لیے حضرت مفتی محمود صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, مفتی صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رجوع کیا الحمدللہ, اور پھر ان سے اصلاحی تعلق رہا. تو بیت یہ تعلقات جو ہیں یہ اصلاحی ہوتا ہے اپنی اصلاح کے لیے, چنانچہ الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت سے اخیر تک رہا تعلق جی, اور حضرت سے خط و خطابت بھی رہی جی اور بہت سے خطوط میرے پاس موجود ہیں حضرت مفتی صاحب کے. جب حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم نے جو ہیں ان خطوط کو جمع کیا اور مولانا سبیل کر کے جو ہیں حضرت کے خاص خادم تھے وہاں چھتہ مسجد میں امام بھی تھے, انہوں نے مکتوبات فقیہ الامت کے نام سے جمع کیا تھا. تو الحمدللہ ہم نے چند خطوط وہاں بھیجے تھے تو وہ موجود ہے اس میں. مجھے معلوم ہے کہ جب پڑھتے ہیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارا خط ہے اندر, جو اصلاحی خط مکتوبات چھپے تھے تین تو اس میں ہے. جی تو بہرحال اس کے بعد اصلاحی تعلق جو ہے حضرت مفتی صاحب سے رہا. اب پھر جو میں نے خواب میں آج دیکھا کہ بھائی مولانا یونس صاحب نے پوچھا کہ کس سے ملاقات ہوئی ہے, میں نے کہا مولانا ابراہیم پانڈور صاحب سے, تو اس کی تعبیر یہ سمجھ میں آئی کہ میں نے ٹیکس کروایا تھا الحمدللہ ساؤتھ افریقہ ابھی گزشتہ ہفتے, کہ الحمدللہ ساتھیوں کو ہم جمع کر رہے ہیں, آپ دعا فرمائیں. تو ان کا جواب آیا تھا کل ہی مجھے سنا, کل پرسوں کہ بھائی ان کا جواب آیا تھا کہ وہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں اس کو مبارک کرے, برکت دے اور اس کو کامیاب فرمائے. تو میرا ذہن اس طرف گیا کہ خاص طور پر جو ہم نے وہاں ٹیکس کروایا تھا اس لیے مولانا ابراہیم صاحب کو خواب میں دیکھا. تو بہرحال یہ تو خواب کی باتیں ہیں, اس پر بنیاد نہیں ہیں, یہ تو بشارتیں ہوتی ہیں جیسے میں نے ابھی یہ سنا. تو اللہ کے نام پر اجتماع تاکہ اللہ کا نام بلند ہو دنیا میں, یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اس کے لیے قرآن و حدیث میں بہت سارے شواہد موجود ہیں. تو میں آپ تمام حضرات کو مبارکبادی دیتا ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات جو ہیں زحمت اٹھا کر کے یہاں محض حسن ظن رکھتے ہوئے, ہمارے اندر تو کوئی اتنی قابلیت لیاقت نہیں ہے جیسے میں نے ابھی کہا کہ بھائی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو ہمیں صحن میں جگہ ملتی تھی, ایک مرتبہ تو صحن میں اعتکاف میں اور ایک مرتبہ پھر ذرا آگے جگہ ملی تھی سننے کی بات, لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت کی صحبت ان سے ملاقات شرف حاصل رہا ہے. تو یہ تو ایک تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے اور دوسرے نمبر پر یہ کہ بزرگوں کی صحبت کا جو اثر ہے وہ رہتا ہے سمجھے ہی بات, نسبت تعلق مع اللہ یہ مقصود ہوتا ہے. تو یہ جمع ہونا انشاءاللہ مقبول ہے, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے, ہم سب کو اپنی محبت اپنا تعلق نصیب فرمائے, اتباع سنت نصیب فرمائے. جن دوستوں نے اس اجتماع کے لیے احباب کو جھوڑنے کے لیے محنت کی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی محنتوں کو بھی قبول فرمائے, ان کے جائز مقاصد میں ہم سب کے جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائے. آج سب جانتے ہیں حالات تو کہ دین کی محنت کرنا دین کی نسبت پر جڑنا بہت ضروری ہے, لوگ دنیاوی نسبت پر جڑتے رہتے ہیں. اب میں نے بہت سوچا بھی تھا کہ بھائی احباب کا مجمع ہوگا, علماء ہوں گے, اب اس میں کیا بیان کریں گے. ماشاء اللہ یہ تو سب علماء ہیں اکثر, تو پھر ذہن اس طرف گیا تھا کہ بھائی حضرت کے مواعظ بھی چھپے ہیں, جیسے میں نے ابھی کہا حضرت مفتی صاحب کے مکتوبات چھپے ہیں, ملفوظات بھی چھپے ہیں, خطبات مواعظ بھی چھپے ہیں, تو کوئی ایک واعظ میں سے کچھ پڑھ کر کے سنا دیا جائے. سمجھائی بات, تو یہ حضرت کا ایک واعظ جو ہے خاص طور پر اس کا عنوان ہے ایمان، تقوی اور صدق، اور اس میں حضرت نے سب سے پہلے یہی آیت پڑھی ہے جو میں نے یہ آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. تو بیان کا خلاصہ میں ذرا بیان کر دیتا ہوں، پھر کچھ پڑھ کے سنائیں گے. حضرت نے شروع میں ہی فرمایا ہے کہ بھائی اس میں تین چیزیں ہیں، ایک ہے ایمان، دوسرے نمبر پر تقوی، اور تیسرے نمبر پر صدق، صادقین کے ساتھ رہنا. اس کی ترتیب پھر بیان کی ہے کہ بھائی تینوں میں جوڑ کیا ہے، ایمان، تقوی اور صادقین، صالحین کے ساتھ رہنا، تینوں میں جوڑ کیا ہے. تو پہلے تو حضرت نے ایمان جو ہے ایمان بر بیان کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بھائی ایمان نام ہے مان لینے کا، التصدیق. جیسے علماء جانتے ہیں ایمان کی تعریف، التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مان لینا، تصدیق کر لینا ان ساری باتوں کو جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں. جامع تعریف ہے مختصر، التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کو لائے ہیں قرآن شریف میں، صحیح حدیثوں میں جو آپ سے ثابت ہیں، اس کو مان لینا، اس کا نام ہے ایمان. پھر لکھا ہے حضرت نے، اس کو ذرا کھولا ہے، ایک ہے ماننا اور ایک ہے جاننا، ایک ہے ماننا اور ایک ہے جاننا. ایمان نام ہے ماننے کا، بلیف، جاننے کا نام نہیں ہے حضرت نے کہا، ورنہ بعض غیر مسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے لائے ہوئے دین کو اچھی طرح جانتے تھے، اچھی طرح جانتے لیکن مانتے نہیں تھے. اور پھر حضرت نے یہ آیت پڑھی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، کہ اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، جس طرح کے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے. وہ اپنا بیٹا پہچاننے میں کسی کو شک نہیں ہوتا کہ میرا بیٹا ہے، اپنا بیٹا پہچاننے میں کسی کو شک نہیں ہوتا، کسی کو بتانا نہیں پڑتا، وہ تو جان، یعنی جہاں دیکھتا ہے تو دیکھتے ہی جان جاتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور بیٹا باپ کو بھی پہچان لیتا ہے. تو جیسے ہم اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اس طرح یہ جانتے تھے. کیوں جانتے تھے؟ تو آسمانی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو علامتیں لکھی ہیں، آسمانی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو علامتیں لکھی ہیں، وہ علامتیں برابر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دیکھتے تھے، برابر. باب و علامات النبوہ، میں علماء کو کہتا بھی ہوں کہ مشکات میں جو یہ باب ہیں، باب و علامات النبوہ، جی اس کا انگلش کر کے، انگریزی کر کے جوانوں میں پہنچانا چاہیے، تاکہ عقیدہ رسالت جو ہے وہ یہ پختہ ہو، تاکہ عقیدہ رسالت پختہ ہو. سمجھے بات؟ باب و علامات النبوہ مشکات میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامتیں. سمجھے بات؟ معجزات الگ ہیں، معجزات بھی ہیں. سمجھے بات؟ تو جو علامتیں ہیں، جو معجزات ہیں، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے. سمجھے بات؟ جی. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ معجزات یعنی علامات سے وہ پہچانتے تھے, شک نہیں تھا ان کو, لیکن جو کمی اس کی تھی کہ مانتے نہیں تھے. کمی اس کی تھی کہ مانتے نہیں تھے, سمجھے, یعنی نبی نہیں مانتے تھے, نہیں مانتے. تو حضرت نے اس کو ذرا بہت کھولا ہے کہ جان لینے کا نام جو ہے یہ ایمان نہیں, بلکہ مان لینے کا نام ایمان. معرف القرآن میں ایک عجیب بات دیکھی میں نے, یہی ایمان پر. معرف القرآن بہت اچھی آسان تفسیر ہیں, یہ یؤمنون بالغیب, اس پر اس کے ماتحت میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایمان اور تصدیق میں تھوڑا سا فرق ہے. وہ کیسے کہ آپس کی جو باتیں ہیں, آپس کی جو باتیں ہیں اس کو مان لینا دنیاوی, آپس کی دنیاوی باتیں اس کو مان لینا, تسلیم کر لینا, اس کو ایمان نہیں کہتے, اس کو تصدیق کہتے ہیں. پھر اس کا مثال دے کر کے سمجھایا. مثال کی طور پر ایک آدمی نے سفید کپڑا بتایا, آج ہی میں نے دیکھا, تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی نے سفید کپڑا بتایا کہ بھائی یہ سفید ہے, تو آپ نے اس کو مان لیا کہ جی ہاں یہ سفید ہے, تو یہ مان لینا یہ تصدیق ہے, اس کو ایمان نہیں کہیں گے. ایمان تو غیب کی باتوں کو بن دیکھے مان لینا, اس کا نام ایمان ہے. سمجھ میں آیا؟ بن دیکھے غیب کی باتوں کو مان لینا, اس کا نام ایمان ہے. اسی لیے دیکھیے قرآن نے ایک لفظ ساتھ میں بڑھایا, الذین یؤمنون بالغیب, پہلے ہی پارے میں, کہ جو ایمان رکھتے ہیں بن دیکھے, یعنی مغیبات پر. تو کہتے ہیں کہ آپس کی باتیں جو مشاہدہ کی بنیاد پر ہو, آپس کی باتیں دنیاوی جو مشاہدہ کی بنیاد پر ہو اس کو مان لینا, اس کو ایمان نہیں کہتے, اس کو تصدیق کہتے ہیں. یا کسی نے کالا کپڑا دکھایا, سمجھ میں آئی بات, کہ بھائی یہ کپڑا کالا ہے, سمجھ میں بات, آپ نے مان لیا کہ جی ہاں کالا ہے, تو یہ تصدیق ہوئی. اور اگر آپ نے انکار کر دیا کہ نہیں میں نہیں مانتا کہ یہ کالا کپڑا نہیں ہے, یا ایک آگے میں نہیں مانتا کہ یہ سفید کپڑا ہے, تو یہ تکذیب ہے, اس کو کہیں گے, اس کو کفر نہیں کہتے. تو بہرحال ایمان ایک اصطلاحی لفظ ہے, یعنی بن دیکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کر. تو ایمان اس کو کہتے ہیں کہ کسی پر اعتماد, کسی پر یقین کرتے ہوئے اس کی بات کو مان لینا, کسی پر اعتماد یقین کرتے ہوئے اس کی بات کو مان لینا. تو ہم الحمدللہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مرتے ہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہم اس لیے مان رہے ہیں کہ ہم ان کو رسول تسلیم کرتے ہیں, تو اس کا نام ایمان. بھائی دوستو, ایمان کوئی معمولی دولت نہیں. حضرت نے تو اس کو بہت کھولا ہے, حضرت مفتی صاحب نے اس بیان میں عجیب عجیب مثالوں سے کہ دیکھے بہت سے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اس طرح جانتے تھے, اس طرح جانتے تھے کہ ہم نہیں جانتے. پھر لکھا ہے ایک اہل کتاب کے متعلق کہ ایک اہل کتاب نے لکھا ہے کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اپنے اخلاق کی وجہ سے اور اعلیٰ کردار کی وجہ سے جو ہے دنیا پر چھا گئے, سمجھ گئی بات, اور ان کے اصحاب ایسے ایسے تیار ہوئے. پھر آگے کیا وہ لکھتا ہے, وہ لکھتا ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں مسلمان ہوں, استغفر اللہ. پھر آگے وہ یہ لکھتا ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ میں مسلمان ہوں. سمجھنے کی بات, محمد کو مانتا ہوں لیکن اسلام کو نہیں مانتا. استغفر اللہ. دیکھیے یہ تو ایمان جو ہے حضرت نے بیان کیا ہے کہ بھائی پہلے اس آیت میں تین چیزیں ہیں. پہلے نمبر پر ہے ایمان, یا ایھا الذین آمنوا, اور پھر جو ہے دوسرے نمبر پر جو ہے ایمان کے بعد جو ہے تقوی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اب یہ جو اللہ پاک نے ایمان دیا ہے ہمیں الحمدللہ, یہ ایمان باقی کیسے رہے گا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ ایمان باقی رہے گا تقوی اختیار کرنے سے. تقوی اختیار کرنے سے یہ ایمان باقی رہے گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ تقوی کہتے کس کو ہیں؟ قرآن شریف بھرا پڑا ہے. نہیں بات, قرآن شریف میں کئی آیتوں میں بار بار آتا ہے تقوی تقوی. بھائی تقوی کہتے کس کو ہیں؟ یہ فقط زبان کے الفاظ نہیں, امام راغب اصفہانی نے تقوی کی تعریف کی ہے. یہ چونکہ علماء کا مجمع ہے اس لیے میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ کبھی کبھی مطالعہ کریں اس کا. مفردات راغب جس میں قرآن کے الفاظ کی تشریح ہے, جیسے لغات القرآن ہے. ایک تو لغات القرآن بھی ہے اور یہ مفردات راغب ہیں. اس میں عربی سے عربی, لیکن یاد رہیں کہ اس میں ترجمانی جو ہیں عربی سے عربی ہیں, اور وہ مکمل تحقیق کرتے ہیں جی, نحوی صرفی لغوی. اب اس میں آپ دیکھیں گے تقوی جی, تو اس کا ماضی مضارع مصدر وہ سب بیان کریں گے کہ بھئی تقوی نکلا کہاں سے. تو قرآن اور حدیث کی فہم ضروری ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر دو باب باندھے ہیں دین کی سمجھ پر. بس دین کی سمجھ کہتے کس کو؟ مَن یُرِیدِ اللّٰهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّینِ. تو بہرحال تقوی کہتے کس کو ہیں؟ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کا خوف, جس کی وجہ سے ہم اللہ کے منع کردہ چیزوں سے بچ جائیں, اس کا نام ہے تقوی. وقائقی سے اس میں سب آ گیا, خوف کرنا بھی بچنا بھی. یعنی اللہ کا اتنا خوف, اللہ کا اتنا ڈر, اللہ کی اتنی محبت کہ خوف اور محبت کی وجہ سے اللہ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان سے بچ جانا, اس کا نام ہے تقویٰ. کہتے ہیں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جس کو صوفی اقبال صاحب نے اس میں بزرگان دین کے تقویٰ کے واقعات جمع کیے ہیں, اور نام ہے اکابر کا تقویٰ. اس کا صوفی اقبال صاحب نے اکابر کا تقوی اس میں یہ لکھا ہے. پھر حضرت شیخ نے سب قصے بیان کیے ہیں اس میں کہ بھائی ہمارے اکابر میں یہ چیزیں کیسی تھیں, اندر میں یہ الفاظ اندر میں کیسے اتارے تھے, تو واقعات بیان کیے. تو بہرحال تقوی نام ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بھی سنایا تھا کہ شیخ عبداللہ سبیل جو حرم کے امام تھے پہلے ماشاء اللہ نے, یہاں مدینہ مسجد میں افتتاح کے لیے آئے تھے, تو ہم اپنی مسجد میں بھی لے آئے تھے پہلے بھی. پرانی مسجد ہے جو تھی ہماری, تو انہوں نے بیان کیا تھا عصر بعد یا مغرب بعد, یاد نہیں رہا, غالباً مغرب بعد, مغرب کی نماز بھی پڑھائی تھی. تو اس میں انہوں نے تقوی کی مختصر تعریف ہے, پورا بیان ان کا تقوی پر تھا. تقوی کی مختصر تعریف بیان کی تھی, مجھے یاد رہ گئی تھی. مجھے امتثال اوامر اور اجتناب مناہی, اتنا مختصر. امتثال اوامر اور اجتناب مناہی, اس کا نام ہے تقوی. کہتے یعنی اللہ کے احکام کو بجا لانا جی, اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے منع ہی ان سے بچنا کہتے ہیں اس کا نام تقویٰ ہے. اس پر بڑی بڑی بشارتیں ہیں دنیا میں بھی آخرت میں. قرآن شریف میں دیکھیں تقویٰ پر کیا کیا بشارتیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. تقویٰ پر بڑی بڑی بشارتیں ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو پہلے تو تقویٰ کو سمجھنا چاہیے. تو بہرحال حضرت نے اس بیان میں دوسرے نمبر پر تقویٰ کو بیان کیا. اب پھر تیسرا سوال یہ کہ یہ تقویٰ حاصل کہاں ہوگا. تو پھر حضرت نے اس جملے سے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ مع الصادقین, بھائی صادقین سچوں کی صحبت میں رہو نیک لوگوں کی, تو یہ تقویٰ حاصل ہوگا. پھر وہاں ایک صوفیوں کا مقولہ نقل کیا ہے. یہ حدیث نہیں یاد رہے, ویسے مشہور ہیں حدیث, لیکن مولانا یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیق کی ہے الاواقیت الغالیہ میں کہ لکل شیء معدن لکل شیء معدن ومعدن التقوی قلوب العارفین. وہاں مشہور یہ ہے کہ یہ روایت ہے, لیکن مولانا یونس صاحب نے لکھا ہے کہ یہ صوفیوں کے یہاں مشہور ہے, کہتے یہ روایت نہیں ہے, کہتے یہ صوفیوں کا مقولہ ہے. ان کی نظر بہت تھی ماشاء اللہ, اسی لیے غالباً مولانا یونس صاحب کا آج خواب میں دیکھا ہوگا. تو انہوں نے لکھا ہے یہ واقعی تھی کہ یہ جو جملہ ہے لکل شیء معدن ومعدن التقوى قلوب العارفین, کہ ہر چیز کے لیے جو ہیں یہ ایک کان ہوتی ہے. کان کا معنی یہ کان نہیں, مائن گولڈ مائن آتا ہے نا سلور مائن, یہ اللہ کے خزانے عجیب عجیب ہیں. ہم ساؤڈ گئے تھے تو وہاں وہ پہاڑ دکھائے لوگوں نے, وہ سالے زرد وہ پیلے, تو کہا یہ گولڈ مائن ہے زرد جیسے سونا ہوتا ہے. پھر وہ کولڈ مائن دکھانے کے لیے لے گئے تو وہ سارا کالا. وللہ خزائن السماوات والارض. تو یہاں بھی لکل شیء معدن, ہر چیز کے لیے ایک مائن کان ہوتی ہے. اب تقویٰ جو ہے اس کی کان اس کی مائن کیا ہے, تو کہا قلوب العارفین, عارفین کے عارفین کے قلوب, اہل اللہ کے دل, کہ جن کے دلوں میں تقویٰ ہے, جن کے دلوں کے اندر تقویٰ ہے ان کے پاس بیٹھو, ان کی صحبت میں رہو, تو ان کی وجہ سے تقویٰ حاصل ہو گیا. حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ تقویٰ جو ہیں اس کی تین قسمیں ہیں. پہلی قسم تو یہ ہیں جو سب کے لیے ضروری, سارے انسانوں کے لیے, سمجھے یہ بات, کفر اور شرک سے بچنا, پہلے نمبر کا تقویٰ تو یہ ہے, سمجھے یہ بات. دوسرے نمبر کا تقویٰ ہے حرام چیزوں سے بچنا, سمجھے یہ بات, یہ دوسرے نمبر کا ہے. اور تیسرے نمبر کا ہے مشتبہات سے بھی بچنا. مشہور حدیث ہے نا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات. تو یہ تین قسم کے تقوی ہیں. پھر میں نے کہا نا کہ بھائی عارفین کے پاس, اہل اللہ کے پاس بیٹھنے سے تقوی حاصل ہوتا ہے پہلے نمبر کا بھی. ذرا اچھی طرح حضرت نے اس میں بیان کیا ہے, وہ صرف مجھے سنانا ہے. پہلے نمبر کا تقوی یہ ہے کہ آدمی ارتداد سے مرتد ہونے سے بچ جاتا ہے. پہلے نمبر کا تقوی یہ ہے کہ اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنے سے آدمی کفر سے یعنی ارتداد سے بچ جاتا ہے. حضرت نے اس میں ایک واقعہ لکھا ہے, وہ صرف میں سنا دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت یب سے حضرت فرماتے ہیں, ہاں کہ تقوی کیسے ملے گا, صادقین کے ساتھ رہو تو ان کی صحبت کا اثر ہوگا, ان جیسے اعمال کرو گے طبیعت میں داعیہ پیدا ہوگا. بھائی صحبت کا اثر ہوتا ہے, حضرت فرماتے ہیں کسی کے پاس بیٹھنے کا اثر ہوتا ہے. حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک مقام پر تشریف لے گئے, غالباً لاہور. پہلے جب ایک ہی تھا انڈیا پاکستان وغیرہ سب, اس وقت کی باتیں ہیں, لاہور تشریف لے گئے تھے. ایک مقام پر تشریف لے گئے, کچھ عرصہ قیام کرنا تھا ان کو وہاں. بہت سے لوگ ان کے شاگرد, ان کے شاگردوں کے شاگرد ملنے کے لیے آتے تھے. شاہ صاحب کے تو بہت شاگرد تھے ماشاء اللہ. ایک صاحب بڑے انگریزی داں, بڑے شاعر, اونچے آدمی, اپنے لائن کے ڈاکٹر. ان کے دوستوں نے کہا کہ آپ بھی چلیے. وہ کسی عالم اور مولوی کے قائل اور معتقد نہیں تھے, وہ کسی مولوی کو مانتے نہیں تھے, چونکہ ان کے پاس ڈگری بہت تھی, انگریزی پڑھے ہوئے تھے. نہیں بات تو دوستوں نے کہا کہ آپ بھی چلیے, مگر بعض دوستوں نے کہا ساری دنیا میں چلتے پھرتے ہو, وہاں بھی چلو, کیا مذائقہ ہے. کہا اچھی بات ہے. گئے, آ کر جو مجلس میں بیٹھے, حضرت مولانا انور شاہ صاحب کی بیٹھتے ہی ان کا ذہن اس حدیث کی طرف منتقل ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ایسی ہوتی تھی, صحابہ اتنے مؤدب اور مہذب بیٹھتے تھے کہ کوئی حرکت نہیں ہوتی تھی, کوئی سر نہیں ہلاتا تھا, کہ ان کے سروں پر اگر چڑیاں بیٹھ جائیں تو وہ بھی نہ اڑے. اس طرف ان کا ذہن منتقل ہوا. تو حضرت شاہ صاحب کی مجلس دیکھ کر ان کا ذہن منتقل ہوا کہ واقعی یعنی یہ بات ہوتی ہوگی. دیکھیے پہلے یہ اصلاح ہو گئی کہ صحابہ کے بارے میں جو آئے ہیں کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اس طرح بیٹھتے تھے وہ, جی تو شاہ صاحب کی مجلس میں جو بیٹھے ہوئے تھے تو بیٹھتے ہی ان کے ذہن میں آ گیا کہ واقعتاً صحابہ ایسے ہی بیٹھتے ہوں گے. شاہ صاحب کے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے, مسائل پوچھ رہے تھے, کوئی کچھ سوال کرتا کوئی کچھ سوال کرتا, حضرت شاہ صاحب جواب دیتے رہے. ان کی شان جواب کی یہ تھی کہ جو جواب دیتے کہ فلاں شخص نے ایسا لکھا ہے, فلاں کتاب میں جی اس کو مغالطہ فلاں جگہ سے ہوا ہے, بہت دور تک پتہ بتا دیتے تھے. یعنی شاہ صاحب کوئی بات کہتے تھے تو بلا دلیل کے نہیں, جی بلا حوالے کے نہیں, سنیے بات, اصل کتاب جو ہے اس کا حوالہ دیتے تھے کہ فلاں نے جو نقل کیا ہے وہ غلط نقل کیا. جیسے میں نے ابھی کہا نا مولانا یونس صاحب کی بھی یہی عادت تھی. حضرت مولانا یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ, وہ بھی نقل کی ہوئی بات پر اعتماد نہیں کرتے تھے, اصل کو دیکھتے تھے. سنیے بات, خیر ان کا تو اتنا مطالعہ تھا. میں ایک مرتبہ یہاں انگلینڈ آنے سے پہلے جب میرا سفر ادھر ہوا تھا سہارنپور, مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم بھی میرے ساتھ, مولانا یونس صاحب کی ملاقات کے لیے ہم گئے دونوں, تو بیٹھے تھے بیچ میں اور ساری کتابیں اطراف میں, حجرے میں سارا حجرہ کتابوں سے بھرا ہوا اور یہ بیچ میں بیٹھے ہوئے, یعنی اتنا مطالعہ وسیع تھا ان کا. تو بہرحال شاہ صاحب کی بھی یہی شان تھی کہ جو بات بتاتے تھے وہ اصل, گویا کہ چلتی پھرتی لائبریری تھی. شاہ صاحب کا حافظہ تو مشہور ہی ہے, سب کو معلوم ہے, یعنی اتنا قوی تھا جیسے چلتا پھرتا کتب خانہ. کتب خانہ تھے, اتنی کتابوں کے حوالے ان کو محفوظ تھے. مختلف لوگوں نے مختلف سوال کیے, یہ بیٹھے سنتے رہے, یعنی یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے سنتے, ڈاکٹر اقبال صاحب سنیے, یہ بیٹھے ہوئے سنتے رہے. سنیے بات, جس وقت مجلس ختم ہوئی چلے آئے, اگلی مرتبہ پھر مجلس میں آئے, تو ان کو بھی شوق ہوا تو اگلی مرتبہ پھر مجلس میں آئے, پھر سوالات سنے, پھر واپس آ گئے, اس کے بعد پھر آئے, انہوں نے خود سوال کیا. اب ان کو ذرا یہ مانوس ہوئے شاہ صاحب سے, تو شاہ صاحب سے خود پوچھا کہ زمان کسے کہتے ہیں, مکان کسے کہتے ہیں. زمانہ جو ہے کسے کہتے ہیں, مکان کسے کہتے ہیں. وعطا العالم حادثن, علماء جانتے ہیں. شاہ صاحب نے تقریر کی, انہوں نے کہا, اور شاہ صاحب نے تقریر کی, انہوں نے نیوٹن کا حوالہ دیا کہ نیوٹن نے بھی ایسا ہی لکھا ہے. نہیں بات, ڈاکٹر اقبال صاحب نے کہا کہ آپ نے جو زمان اور مکان کی تعریف کی, تو نیوٹن جو سائنس دا تھا, سائنس والا, اس نے بھی ایسا ہی لکھا ہے. کہتا شاہ صاحب نے فرمایا کہ نیوٹن نے اس مسئلے پر جو کچھ لکھا ہے وہ علامہ عراقی کے رسالے سے لیا ہے, اور خیانت کی ہے اور بددیانتی کی ہے کہ نیوٹن نے اس کا حوالہ نہیں دیا, اس نے اپنی طرف منسوخ کیا. کہا کہ نیوٹن نے جو کچھ لکھا یہ چرایا ہے, کہتے ہیں علامہ عراقی کے کتاب سے لیا ہے, اور اس کی طرف نسبت نہیں کی, اپنی طرف نسبت. یہ بھی خیانت ہے علماء جانے, کہ جب کسی کی بات کو کتاب میں نقل کریں. ہم کتاب لکھنے بیٹھیں, کوئی مضمون لکھنے بیٹھیں, لکھتے ہیں نا, کتاب لکھتے ہیں, مضمون لکھتے ہیں, تو جہاں سے لیا ہو اس کا حوالہ نیچے لکھ دینا چاہیے کہ بھائی ماخوذ یا فلاں جگہ سے ہم نے لیا ہے, تاکہ خیانت نہ ہو. میری بات, کہ اس نے خیانت کی ہے, اپنی طرف منسوب کیا ہے. اب انہوں نے کہا, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ علامہ عراقی کا رسالہ کہاں ہے. شاہ صاحب نے کہا دیوبند میں میرے پاس نسخہ موجود ہے. اور ایک نسخہ بھیجا بھی تھا, کہتے ہیں ان پر. اس کے بعد جب وہ بار بار آنے لگے, اب ان کو شوق ہوا کہ یہ کوئی پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہیں, یعنی شاہ صاحب پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہیں. ایک دفعہ حدوث عالم کا ذکر آ گیا. حدوث عالم یعنی عالم حادث ہیں, ایک دن فنا ہونے والا ہے. ہمارا تو عقیدہ ہے کہ بھائی جب قیامت آئے گی تو یہ عالم, یہ دنیا فنا ہو جائے گی, اس کو حدوث عالم کہتے ہیں. العالم متغیر, اور ہر متغیر چیز جو ہیں یہ حادث ہوتی ہیں. منطق میں بڑا ہوگا. ایک دفعہ حدوث عالم کا ذکر آ گیا تو حضرت شاہ صاحب نے اپنا رسالہ قصیدہ درب الخاتم علی حدوث العالم سنایا. کہتے ہیں اس پر تو ہمارا قصیدہ مستقل ہے, سمجھے, درب الخاتم علی حدوث العالم. جس سے ڈاکٹر صاحب بہت متاثر ہوئے اور خیال آیا کہ یہ کچھ پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہیں. تو شاہ صاحب نے دیکھا کہ ان کو کچھ انس ہو گیا ہے. دیکھیے یہ اصلاح کا طریقہ, اس میں حضرت اصلاح کا ایک طریقہ بھی سکھا رہا ہے, سمجھے, بات کہ ہم کسی میں کوئی منکر دیکھے تو ایک دم سے اس پر حملہ نہ کریں جی, اس سے وہ متنفر ہو جائے گا, سمجھے, ایک بات, بلکہ ان کو آہستہ آہستہ قریب کریں, سمجھے, پھر کوئی بات کہیں تو یہ مانے گا, سمجھے, بات. تو شاہ صاحب نے دیکھا, شاہ صاحب نے دیکھا کہ ان کو کچھ انس ہو گیا ہے تو فرمایا کہ میں آپ سے خوش نہیں ہوں, بس اتنا کہا. ہاں, اتنے بڑے ڈاکٹر مجلس میں آ کر کے بیٹھتے ہیں, لیکن اتنا کہا کہ میں آپ سے خوش نہیں ہوں. وہ آتا نہیں, اتقوا فراسۃ المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ, مؤمن کی فراست سے ڈرو, یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. بس اتنا فرمایا کہ میں آپ سے خوش نہیں ہوں. نفت العرب میں بھی آپ نے ایک سبق پڑھا ہوگا, ان العصا قرئت لذی الحلم, کہ عقل مند کو لاٹھی ماری نہیں جاتی, ہلائی جاتی, سمجھے, تو عقل مند کو مارتے نہیں لاٹھی, ان کو اشارہ کرتے ہیں تو وہ سمجھ جاتا ہے, سمجھے, بات. تو یہاں بھی شاہ صاحب نے اتنا ہی کہا کہ میں آپ سے خوش نہیں ہوں, سمجھے, بات. تو ڈاکٹر, بہرحال وہ ڈاکٹر تھے اپنے لائن کے, تو وہ سمجھ گئے, سمجھے, کہ کیوں خوش نہیں. میں آپ سے خوش نہیں ہوں, کیوں, اس واسطے کہ تم مرزائی جماعت کے سیکرٹری ہو. میں نے کہا تھا نا کہ اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنے سے آدمی ارتداد سے بچ جاتا. یہ اتنے ہوشیار تھے اس لیے ادھر انہوں نے ان کو سیکرٹری بنا لیا تھا. اب سب جانتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت, جو عقیدہ ختم نبوت کا قائل نہ ہو ایمان ہی باقی نہیں رہتا ہے. تو ان کا ان کو سیکرٹری بنا دیا, تو برائی کی دعوت, اب مطلب کیا ہوا, کفر کی دعوت یہ تو, سمجھے, یہ بات. ان کو مرزائی جماعت کا سیکرٹری یعنی وہ تھے. شاہ صاحب کو اس سے بڑا غضب تھا, شاہ صاحب کو جو ہے اس سے بڑا غضب تھا. جب یہ کہا تو یہ گئے خاموشی کے ساتھ, جا کر کے استعفیٰ دے دیا اور توبہ کی, اور آ کر عرض کیا کہ جو کانٹا کھٹکتا تھا وہ میں نے نکال دیا. سبحان اللہ, انہوں نے جا کر کے استعفیٰ دے دیا, سمجھے, بات, ریزائن, اور توبہ کی, اور شاہ صاحب کو آ کر کے کہا کہ جو کانٹا آپ کو کھٹکتا تھا وہ میں نے نکال دیا. کیا مطلب, ایمان بچ گیا دو بھائی دوستوں, کچھ معمولی بات, ایمان بچ گیا. جو کانٹا آپ کو کھٹکتا تھا وہ میں نے نکال دیا, میں تائب ہو گیا. اب شاہ صاحب ان کی طرف متوجہ ہوئے, ان کے قلب کی طرف. اب ان کو شاہ صاحب کی صحبت سے جو ہے فائدہ شروع ہو گیا, سمجھے, بات. پہلے تو اندر میں ظلمت تھی, قلب میں توبہ نہ کرنے کی وجہ سے ظلمت تھی, اندھیرا تھا اس لیے فائدہ نہیں ہوتا تھا. اب جب سچی توبہ کر لی تو کہا کہ اب ان کا دل منور ہو گیا, انہوں نے قلب کے اندر وہ کیفیت محسوس کی جس سے قلب ناآشنا تھا. اب جو انہوں نے سچی پکی توبہ کی اور شاہ صاحب ان کی طرف متوجہ ہوئے تو قلب کے اندر نورانیت محسوس کی اور قلب کی کیفیت ہی بدل گئی. اب بیچ میں ایک بات آ گئی تو میں کہہ دیتا ہوں, اپنی بڑائی کے لیے نہیں, جیسے میں نے ابھی کہا نا کہ بھائی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں الحمدللہ رمضان گزارنے کا موقع ملا تھا مجھے. یہ بات عید کے دن حضرت سب سے مسافہ فرماتے تھے جانے والوں سے, مجھے یہ بات لائن ہوتی تھی. اب سب مسافہ کر رہے تھے لیکن میں ذرا چپکے سے ہوشیاری سے کونے میں بیٹھ گیا تھا تاکہ حضرت کی توجہ رہے, سمجھے بات. میں نے جلدی مسافہ نہیں کیا, سمجھے بات. تو کونے میں بیٹھ گیا تھا. اب حضرت تھوڑی تھوڑی دیر میں دیکھتے تھے کہ یہ کون بیٹھا ہے, سمجھے بات. پھر آخر میں نے مسافہ کیا. لیکن یا آپ یقین مانیے یہ جو حضرت نے بار بار دیکھا تو اس کی وجہ سے میرے دل کے اندر ایسی روشنی محسوس ہوئی جیسے اندر جو ہے کوئی گلف جل رہا ہے, جیسے بلف سنے دل میں. اور پھر ہمیں ادھر جو ہیں گنگو اور وغیرہ بزرگان دین کے یہاں جانا تھا, سفر کیا تو پورے دن قلب میں جو ہے وہ کیفیت رہی سنجھے بات, کہ اندر میں کوئی لائٹ جل رہی سمجھے بات. لیکن ایک دن رہا, ایک دن ایک دو, اس کو نسبت انعکاسی کہتے ہیں. وہ جو ہے نسبت کی چار قسمیں ہیں بزرگوں کے یہاں جس پر خلافت ملتی ہے. ابھی موقع نہیں ورنہ ہم بیان کرتے جی. اس میں بھی ہے, آپ بیتی میں بھی ہیں, آپ بیتی میں بھی نسبت کی چار قسمیں ہیں. نسبت مانے اللہ سے تعلق. تو یہ چار قسموں میں سے کوئی ایک قسم پر بزرگان دین اجازت دے دیتے ہیں. تو یہ نسبت انعکاسی جو ہیں بہت معمولی ہوتی ہے. جیسے کسی کو عطر لگا دیا آپ نے, کسی کو عطر لگا دیا تو اب وہ خوشبو تھوڑی دیر رہتی ہے نا, ابھی ختم ہو جاتی. تو اسی طرح یہ نسبت انعکاسی کا اثر مجلس تک رہتا ہے تھوڑی دیر, سنیے بات. کبھی بزرگان دین جو ہیں اس پر بھی اجازت دے دیتے تاکہ آگے بڑھے, سنیے. تو بہرحال یہاں بھی یہی ہوا کہ پھر شاہ صاحب جو ہیں متوجہ ہوئے ڈاکٹر صاحب کی طرف, سنیے بات. تو وہ سرور محسوس کیا جو پہلے نہیں تھا, جب دیکھا تو بھڑک اٹھے اور یہ اشعار کہے. اس کے بعد انہوں نے شاہ صاحب نے یہ اشعار کہے, یہ ڈاکٹر اقبال صاحب نے یہ اشعار کہے. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو, ارادت ہو تو دیکھ ان کو. خرقہ پوش یعنی اس زمانے میں وہ جو پہنتے تھے. ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں, ید بیضا جو معجزہ تھا, ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں. جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی, یعنی کوئی لائٹ بجھ رہی ہو تو ان کے دل کی وجہ سے پھر وہ جل جاتی ہے. الہی کیا بھرا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں, الہی کیا بھرا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں, تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی. درد دل سے مراد یہاں ہارٹ اٹیک نہیں, درد دل سے مراد ہیں اللہ کی محبت دل میں, سنیں. ویسے لفظی ترجمہ تو ہے دل کا درد, سنیں بات, یہ لفظی ترجمہ ہے, لیکن مراد ہے اللہ کی محبت, سنیں بات. تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی, نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. بادشاہوں کے خزانوں میں یہ گوہر نہیں ملتا. ایمان کی دولت بادشاہوں کے یہاں نہیں ملتی, یہ تو اہل اللہ کے یہاں ملتی. پھر انہوں نے یہ اشعار کہے, نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. اب حضرت لکھتے ہیں, حضرت مفتی صاحب بیان کرتے ہیں, واقعہ یہی ہے کہ اہل اللہ کی صحبت تھوڑی دیر کے لیے بھی میسر آ جائے تو وہ بہت غنیمت ہیں, بہت کار آمد ہیں. گو اس کا اثر اس وقت کسی شخص کو محسوس نہ ہو, لیکن اثر کیے بغیر نہیں رہتا. اہل اللہ کی صحبت میں کوئی رہا ہے تو یہ اثر کبھی نہ کبھی ظاہر ہوتا ہے, اس وقت محسوس نہیں ہوتا. تو بھائی دوستو, یہ ہم بھی جو تھوڑی دیر اللہ اللہ کر لیتے ہیں تو الحمدللہ, اللہ پاک نے توفیق دی تھی زندگی میں تو ان اللہ والوں کے یہاں گئے تھے. اتنی زیادہ خدمت تو نہیں کی ہم نے, بس وہ تھوڑی دیر کے لیے گئے تھے تو اللہ اللہ کرنا نصیب ہو گیا. پھر ایک سن 47 کا ایک واقعہ لکھا ہے عجیب, یہ بھی اسی قسم. 47 میں جب حالات آئے تھے, سب کو معلوم ہے پارٹیشن ہوا تھا, سمجھا یہ بات. تو اس میں لکھا ہے کہ ایک گنگوہ میں مؤذن تھا, سمجھا یہ بات, مؤذن تھا. اور جب یہ حالات پنجاب میں چونکہ زیادہ تھے, ادھر مشرقی پنجاب میں سہارنپور کی طرف, سمجھا یہ بات, تو یہ مؤذن ایک گاؤں میں تھا. پوری بستی جو ہے وہ تو پاکستان چلی گئی, سمجھا یہ بات, اور یہ بیچارہ وہاں رہ گیا تھا سہارنپور کے قریب ایک گاؤں میں. حضرت نے لکھا ہے, حالات آئے, لوگ ہجرت کر کے چلے گئے, سمجھا یہ بات, یہ وہاں رہ گیا تھا سہارنپور کے قریب ایک گاؤں میں, لیکن کسی وقت گنگوہ میں مؤذن رہ چکا تھا. اللہ بچائے, ایسے سخت حالات آئے. حضرت نے لکھا ہے کہ یہ اذان کہنے والا مؤذن جو ہیں یہ مرتد ہو گیا, کیونکہ حالات آئے, اکیلا رہ گیا, نہیں بات, غریب آدمی, نہیں بات, اور سب تو چلے گئے مسلمان, نہیں بات, برداشت نہیں کر سکا. لیکن اس کو افسوس ضرور تھا, نہیں بات, اس کو افسوس ضرور تھا, نہیں بات, کہ میں ایک زمانے میں مؤذن تھا اور آج ایمان سے محروم ہو گیا. تو کوئی آدمی گنگوہ جا رہا تھا, تو اس نے کہلوایا کہ بھائی مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جا کر کے اتنا کہنا کہ آپ کے یہاں جو مؤذن تھا وہ مرتد ہو گیا ہے. اب حضرت تو انتقال کر گئے تھے, وہ تو کہتے ہیں کہ معلوم نہیں پھر کیا ہوا. اللہ پاک کو اس کو پھر ہدایت دینی تھی, پھر ہدایت دینی تھی اللہ پاک کو. قصہ حضرت نے بیان کیا ہے. تو پھر وہ کسی طرح سے پاکستان چلا گیا, وہ پارٹیشن کے وقت کسی طریقے سے, اور وہاں جا کر کے پھر مسلمان ہو گیا. پھر اس نے کلمہ پڑھا اور پھر وہ مسلمان. تو حضرت نے اس پر سے لکھا ہے کہ اہل اللہ کی تھوڑی دیر کی صحبت جو ہیں کبھی نہ کبھی یہ اثر کر کے دکھاتی. دیکھیے, یہ مؤذن گنگو رہا تھا, مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں, سمجھے, حالات میں وہ گیا ایمان سے, لیکن پھر اللہ نے اس کو توفیق دی تو پھر مسلمان ہو. حضرت نے اس پر سے واقعات سنائے, سمجھے, اور پھر اس آیت کو سمجھایا ہے کہ بھائی تقوی اختیار کرنا ہے, اپنے ایمان کو بچانا ہے, سمجھے, تو پھر اللہ والوں کے ساتھ رہو, نیک مجلس میں رہو. میں کہا کرتا ہوں, سمجھ میں آئی بات, کہ بھائی اس وقت اس ملک میں بلکہ پوری دنیا میں اللہ پاک نے 3 کام چلائے ہیں کہ جس کی وجہ سے دین ایمان کی حفاظت ہو رہی ہے. اس وقت مکاتب اور مدارس ہیں, مکاتب چھوٹے چھوٹے اور مدارس ہیں, مدرسے ہیں. دوسرے نمبر پر جو ہے دعوت و تبلیغ کا کام ہے, ماننا پڑے گا اس کو, سمجھ میں آئی بات. جس جماعت سے تعلق رکھو، دعوت و تبلیغ کا کام ہے. اس سے بھی ایمان کی حفاظت ہوئی، ہزاروں آدمیوں کی اصلاح ہوئی، ہزاروں آدمیوں کی اصلاح ہوئی. اور تیسرے نمبر پر بزرگوں سے تعلق ہے. بزرگان خانقاہیں اب بھی تھوڑی تھوڑی مجلسیں اس دور میں بھی موجود، جس عالم سے جس بزرگ سے بھی عقیدت ہو، محبت ہو، تعلق ہو، سمجھیں ایمان، تعصب کے بغیر جس کے ساتھ بھی ہو عقیدت محبت، سمجھیں ایمان. اللہ پاک نے جب یہ کہا کہ سچوں کے ساتھ رہو، تو ایک عالم سے ہم نے سنا تھا کہ بھائی سچے رہیں گے دنیا میں. اللہ پاک نے کیوں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. معلوم ہوا صادقین سے دنیا خالی نہیں ہوگی، وہ تو رہیں گے. صادق کس کو کہتے ہیں؟ جو دل یعنی ظاہر اور باطن میں یکساں ہو. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ صادق یہاں اس کو کہیں گے کہ نیت میں، عمل میں، سنیے یہ بات، یعنی ظاہر اور باطن میں یکساں ہو، دل میں ایمان ہو اور عمل بھی اس کا ایمان کے مطابق ہو. یہ ہے سچے، نیت میں بھی سچے مخلص ہو، عمل میں بھی کیا ہو، سچے. تو صادقین تو ہر زمانے میں رہیں گے، جسے بھی عقیدت ہو. بیعت ہونا کوئی ضروری نہیں، بیعت ہونا کوئی ضروری، ان سے رہیں، ان کی صحبت میں. ایک بات حضرت شیخ بھی اپنے ماننے والوں کو تاکید سے کہتے تھے کہ بھائی اہل اللہ سے، خصوصاً علماء حق سے، خصوصاً علماء حق سے آدمی بدظن نہ ہو، اس کی بدگوئی نہ کرے. یہ دو بات. اگر آپ کو عقیدت نہیں ہے، نہ بیت ہو، کوئی ضروری نہیں، ان کی مجلس میں نہ جائیں، سنیں ان کی باتیں نہ سنیں. لیکن جو اہل حق ہیں، علماء حق میں سے، جن کے عقائد صحیح ہیں، جن کے اعمال کیا ہیں، صحیح، ان سے بدظن نہ ہو، ان کی بدگوئی نہ کریں، سنیں ایمان جی. اس لیے ہمیشہ اس کی بھی دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین و ایمان پر قائم رکھیں اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے. یہ لفظ حسن خاتمہ، برے خاتمے سے حفاظت فرمائے. تو یہ چند باتیں کہہ دی، اور خاص طور پر اتباع سنت کا ہمیں اہتمام کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اتباع، تو تقوی اور اتباع سنت. اور پھر شب برات آ رہی ہیں، تو اس کے بارے میں سن لیں مختصر، بیان تو کرنا نہیں ہے ہمیں تو، کہ مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے دلائل سے لکھا ہے کہ گو شب برات کے بارے میں حدیث ضعیف ہیں، سمجھے بات، لیکن علماء کا عمل علماء کی طرف سے تائید حاصل ہے، علماء کی طرف سے ان روایتوں کو تائید حاصل ہے، فتح عثمانیہ میں ہیں، دیکھنا. اس لیے اس رات کے قیام کو ہم بدعت نہیں سمجھیں گے، سمجھیں گے. بہت بہت تو مستحب، سنت نہیں سمجھیں گے تو بہت بہت تو مستحب. لیکن بھی اسی طرح اس دن کا روزہ حضرت مفتی صاحب نے لکھا ہے فتح محمودیہ میں کہ اس کو ہم بدعت نہیں کہیں گے. ہاں نفل بہت بہت تو ثابت ہیں، اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہشتی زیور میں نوافل میں اس کو شمار کیا ہے. تو اصل میں فقہ کی تعریف ہم نے بہت مدت پر ہمارے نور الاضاء پڑھتے ہوئے سنی تھی کہ بھائی فقہ کس کو کہتے ہیں؟ احکام شرعیہ فرعیہ کو جاننا دلائل کے ساتھ، احکام شرعیہ فرعیہ کو جاننا دلائل کے ساتھ، اس کا نام فقہ ہے. تو یہ ہمارے حضرات ہیں، ہمیں ان پر اعتماد کرنا چاہیے، سمجھیں. حضرت مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے کہ ان روایتوں سے بہت بہت تو مستحب ثابت ہوگا، بہت بہت. اور روزہ کے متعلق حضرت مفتی صاحب کو کسی نے بجھا ہے، حضرت مفتی محمود صاحب کو، تو انہوں نے لکھا ہے کہ جب ابن ماجہ کی روایت سے ثابت ہے تو ہم اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے. نفل جائز، کوئی رکھیں تو ثواب ہیں، نہ رکھیں تو کچھ نہیں. نفل نور الاضاء نے روزے کی چھ قسمیں بیان کی. اب ابھی موقع نہیں سمجھائی بات. چھ قسمیں بیان کی: فرض، واجب، سنت، مستحب، نفل، مکرو. کسی کو اگر تفصیل دیکھنا ہو تو مراقی الفلاح دیکھے اور تحتاوی دیکھے، سمجھائی بات. اس کی جو شرح ہے نور الاضاء کی، سمجھائی، اس میں دیکھے. جی، اس لیے ہمارے فقہا پر بھی ہم اعتماد رکھیں کہ انہوں نے جو مسائل لکھے ہیں دلائل کی روشنی میں لکھے ہیں، ویسے ہی نہیں لکھے. نور الاضاء میں چھ قسمیں روزے کی لکھی ہیں. تو بہرحال شب برات آ رہی ہے، کسی کو عبادت کرنا ہو تو انفرادی طور پر، ہاں بڑھ لکھا ہے کہ بھائی انفرادی طور پر، اپنی اپنی، اجتماعی طور پر نہیں، انڈیویژل. اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو بھی کچھ نہیں، روزہ رکھتا ہے اگر تو نفل کا ثواب ملے گا، اگر کوئی نہیں رکھتا ہے تو گناہ نہیں ہوگا. سمجھیں بات، ہم غیبت نہ کریں، سمجھیں بات، کہ بھائی فلانے نے روزے نہیں رکھا. ہمارے یہاں تو چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھتے ہیں، سمجھیں. اب لوگ روزہ رکھتے ہیں اوپر سے علماء کی غیبت کرتے ہیں کہ ہمارا تو نلہ نلہ پوئرا ہے روزہ رکھے، نہ مولوی لوگ روزہ نہیں رکھے. مولوی لوگ اٹلا ہاروں نہیں راکھے کہ بھائی نفل جو راکھے تو ثواب، نہیں راکھے تو کہیں نہیں، تو وہ غیبت کر کے پھر اپنا ثواب ختم کر دیتے ہیں. اس لیے علماء کو تو مسائل کے دلائل جاننا چاہیے. سمجھائی بات. اور تیسری بات ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، سمجھائی بات، اس میں خاص طور پر تلاوت کا اہتمام کریں. پورا سال تو ماشاء اللہ آپ حضرت علماء ہیں، پڑھنے پڑھانے میں دوسرے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، جی، تو قرآن شریف کی تلاوت کا زیادہ موقع نہیں ملتا. تو رمضان میں جو ہیں دوسرے کام ذرا کم کر کے رمضان میں خاص طور پر تلاوت کا اہتمام کریں، اس لیے کہ جو فضائل ہیں، سمجھیں یہ بات، وہ پڑھنے پر ہیں. فضائل قرآن میں ہیں، اقرا ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اس کے نیچے حضرت شیخ نے لکھا ہے ایک حدیث کے حوالے سے کہ یہ جنت کے درجے وہ حافظ چڑھ سکے گا جو دنیا میں قرآن شریف پڑھتا تھا. اگر قرآن شریف کو حفظ یاد کرنے کے بعد چھوڑ دیا ہے، اس کی طرف بالکل توجہ نہیں ہے، تو جنت کے درجے نہیں چڑھ سکے گا. اس لیے حافظ ہونے کے بعد جو ہیں اس کو پڑھنا چاہیے، سمجھیں. اور رمضان میں موقع ملتا ہے، میں کہا کرتا ہوں اخیر درجے میں، لاسٹ درجے میں، کہ بھائی آپ تراویح نہیں پڑھا سکتے، سمجھیں بات، اتنا پختہ یاد نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، تو کم از کم اتنا کرو کہ سوا پارا جو تراویح میں ہوگا اس کو ایک مرتبہ دیکھ لو اندر روزانہ، کم از کم یہ تو لاسٹ، سمجھائی بات، کہ بھائی ہم قرآن شریف زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم اتنا پڑھے، اور حافظ اس کو یاد بھی کر لیں کہ سوا پارا ہم یاد کر لیں، یا تو اندر دیکھ کر پڑھ لیں، تو اتنا ہوگا کہ ہمارا بھی قرآن شریف ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. تو ایک قرآن شریف تو سننے میں ختم ہوگا حافظوں کے پیچھے، ہماری کوئی تراویح نہ چھوٹی، تو حافظوں کے پیچھے جی ایک تراویح، ایک قرآن ہم سنیں گے تو سنت ادا ہوگی. پورا قرآن پڑھنا، پورا قرآن ایک مرتبہ پڑھنا تراویح میں سنت، اور سننا بھی، تو ایک سنت ادا ہوگی. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں جو حافظ تراویح پڑھاتے ہیں بہت بڑا ثواب ہے، کہ ان کی وجہ سے سارے مصلیوں کی سنت ادا ہوتی ہے. ایک حافظ تراویح پڑھاتا ہے تو کیا مطلب کہ اس نے اپنی سنت ادا کی، اور پیچھے جتنے سنیں گے ان کی سنتیں بھی ادا ہوئی، بہت بڑا ثواب. تو ہم کچھ نہ کر سکیں تو کم از کم اتنا ثواب پا رہا تو روزانہ پڑھ لیں، تو دو قرآن شریف تو ہمارے ختم ہو جائیں گے. اس لیے قرآن شریف یاد کرنے کے بعد اس کی نگرانی ضروری ہے، سمجھیں بات. ایک ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہیں، قیامت میں درجات بلند ہوں گے ہمارے والدین کے. تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. یہ جو بات کہی گئی، سنی گئی، اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ حضرات کو بھی توفیق دے, اور دعاؤں کا اہتمام کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ. مختصر جی مختصر دعا کر لیتے ہیں. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسالك رضاك والجنه, ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم, ومن عذاب القبر, ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انا نعوذ بك من فتنه المحيا ومن فتنه المسيح الدجال. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وانت خير من زكاها. اللهم ان قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك, لم تملكنا منها شيء, فاذا فعلت ذلك فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا, وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان, واجعلنا من الراشدين. اللهم ثبتنا على الإيمان, وأمتنا على الإيمان, وأدخلنا الجنة بغير حساب مع المتقين مع الأبرار. يا عزيز يا لطيف يا غفار, اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعان منه صلى الله عليه وسلم, وأنت المستعان عليك, لا حول ولا قوة. برحمتك يا رب. آمين يا رب, آمين. یہ مولانا نعیم صاحب کچھ اعلان کر رہے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ مصافحہ کر لیں گے.
وہ حضرت نے کل فرمایا تھا کہ مجلس کے اختتام پر ساتھیوں کا شکریہ ادا کر دینا کہ وہ تشریف لائے, تو حق تو یہ ہے کہ استغفر اللہ حضرت ہمارا تو کیسے شکریہ ادا کرے. یعنی یہ تو حضرت کی وسعت ضروری ہے کہ ہم شاگردوں کو حضرت نے یاد کر کے یہاں بلایا, تو سچ تو یہ ہے کہ ہم شاگرد مل کر کے حضرت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حضرت نے ہم لوگوں کو یاد کر کے باقاعدہ اپنا وقت فارغ کر کے ہماری رادر نے کہ ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں, حضرت نے ہماری فکر کر کے توجہ دلائی کہ ہم ساتھیوں کو جمع کریں تاکہ بھائی اللہ سے ہمارا تعلق جڑے. تو ہم سب دعا بھی کرتے ہیں, ہم سب حضرت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے یعنی حضرت کو موقع دیا, حضرت نے ہمیں موقع دے کر کے اپنے پاس آنے کی اور حضرت سے استفادہ کرنے کا اللہ پاک نے یعنی موقع عطا فرمایا. یہ کچھ باتیں حضرت کے مشورے سے یہ تھا کہ بھئی عام طور پر جو حضرت سے اصلاحی تعلق رکھنا چاہتے ہیں تو عام طور پر بعض ہدایات وہ دیتے پڑھنے کے لیے معمولات کے طور پر جو کچھ مختصر ہوتا ہے, تو یہ اس کے لیے یہ پرچہ بنا دیا ہے. تو ساتھیوں سے بھی درخواست ہے کہ جب جاتے جاتے وہ باہر سے وہ پرچہ اپنے ساتھ لے جائے تو اس میں وہ معمولات لکھے ہوئے ہیں کہ کیا کرنے کا ہوتا ہے, جو عام طور پر بیسک ہے, بہت سارے کرتے بھی ہوں گے, لیکن یہ کہ یہ ایک قسم کی یاد دہانی رہتی ہے. میں خالی ایک دفعہ پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں, اردو میں بھی ہے اور دوسری سائٹ پر انگریزی میں بھی ہے, تاکہ جن کو اردو نہ سمجھ میں آئے پھر وہ انگریزی میں پڑھ لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مفتی صاحب عام طور پر اپنے متعلقین یعنی اصلاحی تعلق رکھنے والوں کو درج ذیل معمولات کا اہتمام کرنے کی تاکید فرماتے ہیں. پہلے جہاں تک ہو سکے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا جائے, اگر گناہ ہو جائے تو پھر جلد از جلد توبہ کر لے, خاص طور پر بد نظری وغیرہ گناہوں سے بچا جائے. اگر شیطان اس طرف خیال متوجہ کرے تو مذکورہ دو آیات پڑھ کر ان کے معانی کا استحضار کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الم یعلم بان اللہ یرا, کیا اس شخص کو یہ خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, وہ آنکھوں کی چوری کو جانتا ہے اور ان باتوں کو جو دلوں میں پوشیدہ ہے. دوسرا, پانچ پانچوں فرض نمازوں کو باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کرے. تیسرا, قرآن شریف کی تلاوت, حافظ قرآن اور غیر حافظ جتنی ہو سکے روزانہ تلاوت کا معمول رکھے. حضرت کی اتنی شفقت ہے ہم سب کے اوپر کہ یہ جب اصل جب مرتب کیا تھا تو اس کے بعد حضرت نے اس میں بھی کچھ تخفیف فرمائی کہ بھئی اس ملک میں سب حضرات کی مشغولی ہوتی ہے, لوگوں کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا ہے, تو اس لیے ہم اتنا ہی اس طرح سے کرے کہ جس میں کسی کے اوپر بوجھ بھی نہ پڑے اور آسانی کے ساتھ ہر آدمی اس کو کر سکے. اللہ کے ذکر میں صبح شام 100 مرتبہ استغفار, پورا استغفار نہ پڑھ سکے یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اس طرح کا اگر پورا نہ پڑھ سکے تو استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کرے. صبح شام 100 مرتبہ درود شریف, اگر وقت زیادہ نہ ملے تو کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھ لیا کرے. صبح شام 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, بس اس میں بھی اصل تو ولا حول ولا قوت کا بھی اضافہ کیا تھا, کہ حضرت نے فرمایا کہ نہیں اس کو بھی اتنا ہی رکھو تاکہ بھائی کسی کے اوپر بوجھ بھی نہ ہو, ہر آدمی آسانی کے ساتھ اس کو پڑھ سکتا ہے. اگر صبح شام 100 مرتبہ, لیکن اگر صبح شام نہ ہو سکے تو پورے دن میں ایک تسبیح کر لیا کرے. اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد روزانہ سورہ یاسین پڑھنے کا معمول بنائے. سونے سے پہلے روزانہ سورۃ الملک یعنی سورۃ تبارک الذی پڑھنے کا اہتمام کرے, ہر فرض نماز کے فوراً بعد یا سنتوں کے بعد. اسی طرح روزانہ سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کی کوشش کرے. یہ حضرت عام طور پر مجلس میں اس پر بڑی تاکید فرماتے ہیں. یہ کل 600 مرتبہ ہو گیا, 5 نمازوں میں 100 ملا کر کے 100 مرتبہ اور رات کو ایک مرتبہ, یہ 600 مرتبہ ہوا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بھائی نیکی کا بدلہ 10 کے برابر ملے گا, اگر اس کو 10 سے ضرب دے تو 6000 مرتبہ تسبیح تحمید تکبیر اور تحلیل کا ثواب انشاءاللہ ملے گا. ہر جمعہ کو سورۃ الکہف پڑھنے کا اہتمام کرے. جب بھی اتوار کی مجلس ہو تو اپنی دیگر مصروفیات کو آگے پیچھے کر کے اس میں حاضری کا اہتمام کرے. پہلے تو ہر ہفتے ہوتے لیکن پھر کووڈ کی وجہ سے اس میں کچھ طرح سے یہ ہو گیا, ابھی عام طور پر آج کل 2 ہفتے میں 1 مرتبہ ہوتی ہے, تو اس میں وقت نکال کر کے ہم آنے کی کوشش کرے. اس کا فائدہ تو جو آتے ہیں ان کو ڈیفینیٹلی وہ سب محسوس کرتے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے, اور جیسے ہم نے حضرت سے ابھی جو فرمایا اس میں بھی سنا اہل اللہ کے پاس خالی بیٹھنا یہ بھی نفع سے خالی نہیں ہے. اور میں خالی ایک بار خالی یوں بتاؤں کہ جو حضرات اس مجلس کا اہتمام کرتے ہیں, حضرت مجلس کے بعد جب بھی جانتے ہوئے جانتے ہیں حضرت ہر ایک کو مصافحہ کرتے ہیں, ہر ایک کو دیکھتے ہیں, پھر حضرت کی نظر پڑ گئی. اور میں سچا کہتا ہوں اگر جو آتے رہتے ہیں پابندی کے ساتھ, اگر 2-3 ہفتے میں اگر وہ ان کا آنا نہیں ہوا, حضرت باقاعدہ تحقیق کرتے ہیں کہ بھئی یہ نظر نہیں آ رہا ہے, کیا وہ بیمار ہو گیا ہے یا کوئی کہاں ہے یہ, تو ہمیں اور کیا چاہیے, بس ہمارے استاذ کی ہمارے اوپر نظر پڑ گئی, استاذ کی دعا میں ہمارا حصہ ہو گیا, بس اس طرح ہمیں بس اگر ہمیں استاد کی ہمارے اوپر نظر پڑ گئی, استاذ کی ہماری طرف توجہ ہو گئی, بس ہماری دین کی خدمت کے لیے یہی ہمیں اتنے چاہیے کہ ہمارے استاد کی ہمیں دعا مل رہی ہو, ہمارے استاد کی ہمیں توجہ مل رہی ہو. حضرت نے خود ہی اپنے متعلق فرمایا کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر پڑی تو کتنا فائدہ ہوا, سب ہے اگر 2 ہفتے میں 1 مرتبہ ہماری استاذ کی میرے اوپر نظر پڑ گئی اور میرے استاذ کی دعا میں میرا حصہ ہو گیا, بس میں تو یوں سمجھو کہ بس یہی مجھے انشاءاللہ چلائے گا. تو ہم کبھی کبھار ایسا, اور اتوار کا دن ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی اتوار کا دن ایک ہی چھٹی کا, لیکن یہ مجلس بھی خالی عام طور پر 1 گھنٹہ بہت تو ون اینڈ اے کوارٹر آورز میکسیمم, اس میں بھی اگر کوئی ذکر کر کے پہلے سے اگر آتا ہو تب تو پھر میرے خیال میں 1.5-2 گھنٹے کی بات ہوتی ہے. یہ تو آسانی کے ساتھ اس میں وقت فارغ کیا جا سکتا ہے. اصلاحی اور روحانی تعلق کے لیے, ترقی کے لیے حضرت کو اپنے حالات کے متعلق اطلاع کرتے رہے اور بتائی ہوئی باتوں کی اتباع کرے. اصل ہے اطلاع اور اتباع بزرگوں کے وہاں یہی ہے, ہم اپنے حالات بتاتے رہے
اور پھر جو ہمیں بتایا گیا ہو کہ اگر یہ معمولات ہمیں بتائے گئے ہیں تو ہم ان معمولات کی پابندی کریں, ان کی پابندی ہم کریں گے تو انشاءاللہ اس سے ہمیں اپنے ترقی ملے گی. اپنے احوال کے متعلق یا تو لکھ کر حضرت کو مطلع فرماتے رہے یا پھر وقت لے کر فون سے رابطہ کر لے. اگر کسی کو یا تو لکھ کر کے لکھ دے, عام طور پر لکھنے کا معنی یہ ہے کہ اے فور پیپر پر لکھ دے تو اس میں فائدہ ہے کہ عام طور پر حضرت سے ہمارا بھی جو تعلق ہے اس میں اس طرح سے یہ ہے کہ بھائی جب واپس جواب حضرت, ایک تو ہم جواب کی امید میں نہ رہے کہ ہمیں جواب ملے گا, ہمارا کام ہے اپنے حالات پیش کر دینا. یہ جب ضرورت ہو اگر حضرت مناسب سمجھے کہ ہمیں جواب لکھنا ہے تو عام طور پر حضرت جواب دیتے ہی ہے, تو پھر وہ اسی کاغذ کے اوپر سائٹ پر کہیں یعنی جو حضرت کو بتانا ہوگا وہ لکھ کر کے پھر پہنچا دیں گے. نہیں تو پھر ہم فون سے رابطہ کر لیں, فون میں جائے کہ بھائی ہم فون سے پہلے فون نمبر لے لیں اور اس کے بعد پھر فون سے میں نے معلوم کرے بھائی کس وقت میں بات چیت کرنا مناسب ہے اور پھر اس وقت میں بات کر لیں تاکہ پھر حضرت کے آرام کا بھی خیال رہے, صحت کا بھی ہم خیال رکھے اور تاکہ پھر بھیجا ہم حضرت کو تکلیف نہ ہو. انشاءاللہ آئندہ ہم اس سلسلے میں فکر کریں گے کہ ایسا کوئی نمبر ہو کہ جس میں حضرت کو کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے, جس میں تاکہ پھر حضرت کے خالہ جان کو بھی اس سلسلے میں پھر بار بار فون یہ کرنے کی ہم زحمت نہ اٹھانی پڑے. تو اللہ تعالی ہم سب کو حضرت کی ہدایت اور بتائے ہوئے معمولات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ حضرت کی صحبت سے مستفید فرمائے. اللہ تعالی آپ حضرت کے آنے کو قبول فرمائے. چائے کا بھی نظم کیا گیا ہے تو تمام حضرات سے گزارش ہے کہ بھائی ہم چائے نوش فرما کر کے جائے. دوسری بات ہے کہ حضرت کی لکھی ہوئی کچھ کتابیں باہر رکھی ہوئی ہے. ختم بخاری کی ایک مجلس ہے جو یہاں میرے ساتھ محمودیہ میں 2-3 سال پہلے ہوا تھا, اس میں مقامی علماء کرام نے اس کو بڑا پسند فرمایا تھا اور انہوں نے درخواست کی تھی کہ بھائی اس کو قلم بند کیا جائے, تو پھر یہ پبلش ہوئی تھی. اور اس کے علاوہ عقیدے کے متعلق بھی میرے خیال میں گزشتہ سال یا اس سے پہلے یہاں ایک پروگرام ہوا تھا, اس میں حضرت کی ابتدائی باتیں ہوئی تھیں, تو وہ بے حد یعنی مفید بھی ثابت ہوا اور وہ الحمدللہ اس کا پھر انگلش ٹرانسلیشن بھی ہو گیا اور بہت سے مکتب والوں نے اس کو اپنے مکاتب میں باقاعدہ بچوں کو پڑھایا, تو کافی ہے ہمارے پاس الحمدللہ. تو پھر اپنے لیے لے جائے, اپنے مکتب کے بچوں کے لیے بھی چاہے تو لے جائے اور انشاءاللہ پھر آئندہ اس کو مزید بھی پرنٹ کرنے کی فکر کریں گے. لیکن یہ کہ یہ بہت مفید ہے, اس میں عقیدے کی حضرت سے ہم نے کوری سنا بھائی عقیدہ کتنا امپورٹنٹ ہے, تو اس میں بہت ساری ایسی باتیں بیان کی گئی ہے کہ جس سے عام طور پر لوگ پوچھتے رہتے ہیں اور تو ہمارے بچوں کے ایمان کی اگر حفاظت ہو جائے تو اگر مکتب کے بچوں کو آخری 2-3 سال کے بچوں کو اگر پڑھا دیا جائے تو انشاءاللہ بچے بھی فائدہ اٹھائیں گے اور ہمیں بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو پھر وہ باہر رکھی ہے تو وہ وہاں سے لے لے اور پھر یہ معمولات کا پرچہ جو ہے وہ بھی وہاں سے لے لے. تو ابھی چائے کا نظم ہوگا, حضرت تھوڑی دیر یہیں ہوں گے, اگر مسافہ بھی کر لے اور اس کے بعد کسی سے کوئی حضرت سے کوئی بات چیت کرنی ہو تو وہ بھی پھر حضرت سے انشاءاللہ مل سکتے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جزاکم اللہ. Thank you.